ڈونیشن لے کر آتے ہیں، جو چندہ لے کر آتے ہیں، وہ اپنی پوری ملکیت کا آدھا 50%، کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس کو آدھا آدھا کر دیا. ابوبکر صدیق پورا ہی لے آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا، باقی سارا لیا ہے. آپ نے نہ تو ان سے کہا نہ ان سے کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اتنا لانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے مقابلے میں دوسرا واقعہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا، کہ جب وہ بیمار ہوئے اور ان کا خیال ہوا کہ میرا انتقال ہو جائے گا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا دیا میرے پاس مال بہت ہے اور میرے جہاں تک ورثہ ہیں وہ اتنے نہیں ہیں، ایک لڑکی ہے، لہذا میں اپنا کل مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں. تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3/3. آپ نے فرمایا قطن نہیں. پھر عرض کیا یا رسول اللہ نصف آدھا. آپ نے فرمایا بالکل نہیں. تب انہوں نے کہا کہ 1/3. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 دے سکتے ہو، یہ بھی بہت ہے. اور اس پر فرمایا کہ بچوں کو دوسروں کا محتاج چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کے ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے. اب عمر، حضرت عمر کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ابو بکر کے ساتھ معاملہ کیا ہے، سعد ابن معاذ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یوں دیکھا جائے تو ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے نبی کے برتاؤ میں. لیکن اگر اس بات پر نظر رہے کہ نبی مربی ہے تو اس لیے ان کی ہدایتیں ہر آدمی کے مناسب ہے جو ان کے تربیت میں ہیں. کس کو کیا ہدایت دینی ہے مربی کو سمجھنا پڑتا ہے. قرآن شریف ہم پڑھاتے ہیں مثلا، ایک بچے کو ایک صفحہ دیں گے یاد کرنے کو، دوسرے کو آدھا دیں گے، ایک تیسرے بچے کو 1.5 صفحہ دے سکتے ہیں. اس صلاحیت کی بات ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ استاد کو پتہ ہی کچھ نہیں، بھول گیا ہے، کسی کو آدھا دیتا ہے کسی کو ایک دیتا ہے. تو یہ صلاحیت کے مطابق بات ہے. تو اسی طرح سے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اس کو آزاد کر دو، ان کے درجے کی بلندی کی وجہ سے آپ نے یہ بات. دیوبند میں ہمارے رشتہ داروں میں بھی تھے اور میرے والد کے استاد تھے مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو تو نہیں دیکھا، ان کے بیٹے تھے مولانا عبداللہ صاحب، وہ میرے بھی استاد تھے اور رشتہ دار تھے. تو وہ کہیں جایا کرتے تھے استاد ہونے کے باوجود، کہیں مدرسے کے لیے ان کے کچھ متوسلین تھے جو مدرسے کو چندہ دیا کرتے تھے، تو وہ جاتے تھے اور جا کر لاتے تھے، ویسے نہیں بھیجتے تھے وہ، حضرت آئیں گے تو ہمارے پاس رہیں گے تب ہم دیں گے، اس طرح سے حضرت سے ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی. تو وہ گئے. اب وہ ہوا یہ کہ راستے میں کچھ لوگ ان کو لوٹنے والے مل گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس اس زمانے میں وہ چاندی کے روپے ہوتے تھے، نوٹ تو تھے نہیں، اور پوٹلی میں باندھ رکھے تھے اور لے گئے. اب یہ دیوبند پہنچے تو مدرسے کی رقم کا معاملہ تھا، تو بڑی فکر ہوئی کیا ہونا چاہیے. خود عالم تھے، فقیہ تھے، استاد تھے، مسئلہ جانتے تھے کہ کیا ہے، لیکن اپنے شیخ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے پوچھا کہ حضرت یہ قصہ ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے. فرمایا پورا مال ان کو دو، مدرسے کو جتنا تھا وہ پورا ان کو دو. اب تھا نہیں، اتنا تو تھا نہیں، لہذا اپنا گھر جو ہے وہ رہن رکھ کر کے اور پیسہ لیا، اور پیسہ لے جا کر مدرسے کو دیا اور کہا کہ دیکھو میرے واسطے مسئلہ یہ تھا، اگر کسی اور کا مسئلہ ہوتا تو پھر یہ تھوڑی حکم ہوتا، مگر میرے شیخ نے چونکہ فرما دیا مجھے کرنا ہی پڑے گا. تو آدھے گھر کی قیمت کے برابر تھی وہ رقم، اور جا کر دینی پڑی مدرسے کو. تو میں نے عرض کری کہ یہ اصل میں تربیت کے مسائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جن کی شان صحابہ میں بھی بہت اونچی ہے، تو ان کے لیے یہ ہدایت فرمائی کہ ان کو آزاد کر دو، آزاد کر دیا. اچھا صاحب، جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، اس سے جو بات ثابت کرنی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ یہ کہ توحید اور رسالت دو بنیادی عقیدے ہیں، جو شخص ان دو عقیدوں کو کا ماننے والا ہو وہ مسلمان کہلائے گا. جہاں مطلب یہ ہے کہ اگر ان دو عقیدوں کو ماننے والا ہو تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے, وہاں یہ بھی اگر ان میں سے ایک بھی عقیدے کے اندر اس میں کوئی غلطی آ رہی ہے تو بھی وہ مسلمان نہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے مگر رسول کو نہیں مانتا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ اصل ماننا تو اللہ ہی کا ہے. جب اصل ماننا اللہ کا ہے تو پھر محض رسول کو نہ ماننے سے اس کو مومن کیوں نہ کہیں گے, رسول کا ماننا ضروری ہے. اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ کو ماننے کے معنی کیا ہیں. اللہ کو ماننے کے یہ معنی نہیں, اللہ بھی ہیں اور دوسرے اور معبود بھی ہیں, یہ اللہ کا ماننا ماننا نہیں ہے. اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کسی کی نہیں ہے, ایک معبود ہے اکیلا. جیسے یہ اللہ کا ماننا ہے ٹھیک, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے معنی یہ ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں. یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں اور یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا. جس طرح وہ اللہ کا ماننا نہیں ہے اسی طرح یہ ماننا بھی رسول کا ماننا نہیں ہے, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. جو اس بات کو مانے گا اسی طرح سے وہ مومن کہلائے گا. جیسے وہ مومن نہیں ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور دوسرے معبودوں کو بھی مانے, وہ مشرک ہے, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد پھر یوں کہ اور بھی نبی آ سکتے ہیں, وہ بھی مومن نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن شریف اس مسئلے کو مختلف انداز میں صاف کر دیا گیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا, آپ کہہ دیجئے لوگوں, اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گیا. ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جن کے مخاطب یعنی خطاب کرنے والا قرآن ہے, جن لوگوں کو, انہی سے تو خطاب کیا جا رہا ہے. اب یہ تو یہ کہیے کہ قرآن کے مخاطب صرف صحابہ ہیں اور اس کے بعد کے لوگ نہیں, تو پھر قرآن کے بعد بھی کوئی اور قرآن تجویز کر لیجئے. لیکن اگر قرآن کے مخاطب جو ہیں قیامت تک کے انسان ہیں, تو اس خطاب کے مخاطب بھی قیامت تک کے انسان ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے واسطے, اس لیے کہ قرآن بھی قیامت تک کے واسطے. تو اب آپ کے بعد کسی طرح کی نبوت اور رسالت کے ماننا قرآن شریف کی اس صراحت کے خلاف ہے, علاوہ حدیثوں کے. حدیثوں میں تو ہے ہی مسئلہ بالکل صاف صاف, اور خاتم النبیین کا مسئلہ بھی قرآن شریف میں کہا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو میں نے کہا کہ مختلف آیتوں سے آپ کی ختم نبوت ثابت ہے, تو آپ کو خاتم النبیین ماننا یہی ہے رسالت کے ماننے کے معنی. جب تک یہ نہیں مانے گا کوئی شخص مومن نہ کہلائے گا, اور جب یہ شخص مومن ہو گیا تو اس کے ساتھ برتاؤ اسی طرح ہوگا جیسے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابی عن ابن بریدہ عن ابیہ قال کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لاصحابہ انہضوا بنا نعود جارنا الیہودی قال فدخل علی فوجدہ فی الموت فسألہ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فنظر الى ابیہ فلم یکلمہ ابوہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فنظر الى ابی فقال ابو اشہد له فقال الفتى اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار وفی روایت انہ قال ذات یوم لا الی اصحابی انہضوا بنا نعود جارنا الیہودی قال فوجدہ فی الموت فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشہد انی رسول اللہ قال فنظر الرجل الى ابی قال فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف الحديث ثلاث مرات إلى آخره على هذا الهيئة إلى قوله فقال أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ بنا نسمة من النار. اس حدیث سے مسئلہ اور صاف ہو گیا جو تقریر میں نے پچھلی حدیث میں کی ہے. ابو حنیفہ اپنے استاد علقمہ سے اور وہ ابن بریدہ سے اور وہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا چلو چل کر کے اپنے یہود اپنے پڑوسی یہودی کی عیادت کریں، تیمارداری کریں۔ آپ کے پڑوس میں ہوگا کوئی یہودی رہتا تھا تو اس کی مزاج پرسی کے لیے آپ نے فرمایا چلو وہاں چلیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے یہاں تشریف لے گئے اور اس بیمار کو موت کی حالت میں پایا، مطلب یہ کہ ایسی حالت تھی کہ بس اب یہ مرنے والا ہے۔ فسألہ، پھر آپ نے اس کی مزاج پرسی کی، پھر ثم قال، پھر آپ نے اس سے فرمایا تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آپ نے اس بیمار سے اس کا مطالبہ کیا۔ فنظر الى ابی، اس بیمار نے جو اس کا باپ کھڑا ہوا تھا اس کی طرف دیکھا، مطلب یہ دیکھنے کا مطلب یہ کہ میں کیا کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو میں کیا کروں۔ فلم یکلمہ ابو، اس کے باپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا گواہی دے دے۔ چنانچہ اس جوان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ایک اور روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا چلو ہمارے ساتھ، ہم تیمارداری کریں اپنے پڑوسی یہودی کی۔ قال، تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس حالت میں پایا کہ گویا مرض الموت تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا پچھلی حدیث میں کہ اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے مومن نہیں ہے، وہ مسئلہ یہاں آ گیا۔ تو جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کی بات کہی تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، اور جب اپنی رسالت کی بات کہی تو وہ خاموش ہوا، اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ نے پھر اس بات کو لوٹایا، لوٹا کر پھر اسے یہی دونوں باتیں پوچھی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا، تین مرتبہ آپ نے اس سے یہ سوال کیا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا، اور وہ یہ کہ معاشرتی معاملات میں اخلاق کا برتاؤ مسلم اور غیر مسلم سب سے کیا جائے گا۔ پڑوسی جو ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صاحب یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، تو پڑوسی ہونے کا ایک مستقل حق ہے۔ دراصل حقوق جو ہیں اس کی تین سبب ہوا کرتے ہیں۔ ایک سبب ہے رشتہ داری، ایک سبب ہے اسلام، انما المؤمنون اخوة، سمجھا؟ تو اخوت اسلامی بھی ایک حق قائم کرتی ہے۔ دنیا میں مسلمان کہیں بھی رہتا ہو، ہندوستان میں رہ رہا، جاپان میں رہ رہا، چائنا میں رہ رہا، ہم لوگ امریکہ میں رہ رہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ وہاں کے ہم یہاں کے، پچھم اور ایسٹ کا فرق ہے، ایسٹ اور ویسٹ کا نہیں، یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، اور اس رشتے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک بدن کے مطابق ہیں، ایک جیسے ایک باڈی ہوتی ہے ایک انسان کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انگلی میں جو پھانس چبھ جائے تو جس اس پھانس کے چبھنے سے پورا بدن جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے اگر ایک فرد مسلم کو کوئی اذیت پہنچ جائے تو ساری دنیا کے مسلمان اس سے تکلیف محسوس کریں، کیونکہ وہ ایک باڈی ہے۔ تو ایک اخوت اسلامی یہ بھی حق قائم کرتی ہے، اور جس طرح سے خون کا رشتہ، اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وآتی ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، تو معلوم ہوا کہ خونی رشتہ جو ہے یہ بھی حق قائم کرتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ حق قائم ہوتا ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، تو پڑوس میں کوئی بھی ہو۔ اب پڑوس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ کا گھر جہاں ہے اس کے برابر میں جس گھر ہوگا وہ پڑوسی کہلائے گا۔ پڑوسی وہ بھی ہے کہ جہاں آپ جاب کرتے ہیں، جہاں آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کے جاب کے برابر میں دوسرا آدمی بھی جاب کر رہا ہے، وہ بھی ایک پڑوس ہے. اسی واسطے قرآن شریف میں اس مسئلے کو جو کہا گیا وہ اس طرح کہا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ سارے مسئلے کو صاف کر دیا کہ ان کے ساتھ معاملہ حسن سلوک کا کرو. کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور وَالْجَارِ الْجُنُوبِ اور اس پڑوسی کے ساتھ جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ اسلام کا رشتہ ہے نہ خونی رشتہ ہے. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ اور وہ آدمی کے جو آپ کے برابر میں ہے. وہ برابر میں چاہے بزنس کی وجہ سے ہے، چاہے جاب کی وجہ سے ہے، اور چاہے کسی سفر میں ساتھ ہونے کی وجہ سے ہے. وہ پڑوسی بن گیا اتنی دیر کے واسطے، لہذا اس کا حق ہمارے اوپر قائم ہو گیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جانا چاہیے. مثلا ہم سفر کر رہے ہیں، اب ہمیں اپنے آرام کی تو فکر ہے، جو برابر میں بیٹھا ہو اس کو چاہے تکلیف پہنچا ہے ہماری وجہ سے، غلط ہو گئے. اس کا حق پڑوس قائم ہو گیا، ہمیں جس طرح سے اپنے آرام کا خیال کرنا، اس کے آرام کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. ہمارے کسی عمل سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو تین طرح سے حقوق قائم ہو گئے. اب ویسے علماء نے کہا بعض دفعہ پڑوسی جو ہیں وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو، معلوم ہوا دو راہ حق ہو گیا. پڑوسی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو تین حق قائم ہو گئے. لیکن اگر نہ مسلمان ہو اور نہ رشتہ دار ہو، غیر مسلم ہے، تو بھی حق پڑوس قائم ہے اور اس کی رعایت ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی جو پڑوسی تھا، اس کے حق کو آپ نے اس طرح ادا فرمایا. جب بیمار ہوا تو آپ نے اس کی تیمارداری فرمائی. ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اس پر موت کا وقت تھا اور آپ نے اس کو اس وقت فرمایا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا، مطلب ایمان کی تلقین فرمائی. جبکہ قرآن پاک کی آیتوں سے اور فقہا اور علماء کی تصریح سے یہ بات معلوم ہے کہ جب جان کنی کا عالم ہو، سکرات کا، اس وقت کا نہ ایمان معتبر ہے اور نہ کفر کا اعتبار ہوگا اور نہ کسی وصیت کا اعتبار ہوگا. ورنہ تو فرعون جو ہے، جب وہ ڈوبنے لگا یہاں تک، اس نے بھی کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ. اگر اس وقت کا ایمان معتبر ہو سکتا تو فرعون بھی تو ایمان لے آیا تھا. اللہ میاں نے کیوں فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی تھی اور بڑا فسادی تھا. اس آیت سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جب موت مسلط ہو جائے اور جان نکلنی شروع ہو جائے، اس وقت کا ایمان اور کفر اور کوئی بھی فیصلہ معتبر نہیں. اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، الفاظ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایمان اس کے سامنے پیش کیا. تو اصل میں اس آیت کا مطلب، یہ علماء کے بترانے کا مطلب یہ ہے کہ جب جان نکلنی شروع ہو جائے بدن سے، فرعون تو ڈوب گیا تھا اور یہاں تک دھر تک پانی پہنچ گیا تھا، اب تو اتنا ہی حصہ رہ گیا تھا، وہ بھی جا رہا تھا، تو اس وقت اس نے کہا. تو جب جان نکلنی شروع ہو جائے اور موت طاری ہو جائے، اس وقت کا فیصلہ معتبر نہیں ہے. یہاں صورت جو تھی وہ یہ نہیں تھی کہ جان نکلنی شروع ہوئی تھی، بلکہ حالت ایسی تھی، بیماری کی حالت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست پیغمبری سے یا اپنی گویا تجربے سے اس بات کو سمجھا تھا کہ اب جو بیماری کی اس کی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھٹکا نہیں کھائے گا، اب یہ بچنے والا نہیں ہے. سمجھ آیا؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب زیادہ دن جینے والا نہیں ہے. تو زیادہ جینے والے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آج سے اس پر موت طاری ہو گئی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم اور فراست سے سمجھ لیا تھا کہ بیماری جو ہے وہ ایسی نہیں کہ جو اس کی جان چھوڑے گی، یہ مرے گا. تو اس لیے آپ نے اس پر اس بات کی پیش کیا ایمان کو. تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے اس مسئلے سے. اس مسئلے میں انشاءاللہ بقیہ آئندہ ورق لے آؤں گا، ہماری کاپی مشین ذرا خراب ہے، سب تے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. رحیم، حدیث کی کتاب کا شاید صفحہ نمبر 9 ہے کیا؟ میں نے تو 9 ہی ڈالا تھا. 9 اور
پہلے ہی بالکل شروع سے باب التوقف فی ضرار المشرکین، مشرکین کے اولاد کے بارے میں. ابو حنیفہ عن عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ قیل فمن مات صغیرا یا رسول اللہ قال اللہ اعلم بما کانوا عاملین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن ہرمز العرج سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے فطرت پر، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اور نصرانی بنا دیتے ہیں. آپ سے کہا گیا کہ پھر جو بچپن میں ہی مر گیا یا رسول اللہ، مطلب یہ کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کرنے والے ہوتے. اس میں جس وجہ سے حدیث کو لائے ہیں اس میں واضح طور پر ایک ہی غرض اس کے معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ کتاب الایمان چل رہی تو جو لوگ مومن ہو گئے، یعنی جنہوں نے اپنے اختیار سے اپنے شعور سے اس عقیدے کو اختیار کر لیا جس کو ایمان کہتے ہیں، تو ان کا انجام تو معلوم ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے وہ عقیدہ اختیار نہیں کیا وہ جہنمی ہوں گے. رہ گئے بچے، بچے بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ جو مسلمان ماں باپ کے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور یہی علماء کا متفقہ نظریہ بھی ہے. لیکن غیر مسلموں کے کم عمر بچے کے جو نابالغ ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ ابھی بے شعور ہیں، بے شعور ہیں تب اس صورت میں ان کا عقیدہ کیا ہے، کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس تعلق سے یہ ایک سوال تھا. تو اس سلسلے میں اکثر فقہا تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، ماں باپ کے تابع ہیں، جدھر کو ماں باپ جائیں گے ظاہر ہے کہ بچے ادھر ہی کو جائیں گے، لہذا وہ جہنمی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے، اور وہ حدیث کے اس حصے کو پیش نظر رکھتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت میں کفر ہے نہیں. جب فطرت میں کفر ہے نہیں تو فطرت پر پیدا ہوا فطرت ہی پر اس کا انتقال ہو گیا، تب اس صورت کے اندر اس کو جنت میں جانا جہنم میں نہیں جانا. ہاں البتہ یہ کہ چونکہ اعمال اس کے ساتھ نہیں ہیں اور اپنا اختیاری عقیدہ ان کے ساتھ نہیں، تو جنت میں وہ جنتی بن کے نہیں جائیں گے، بلکہ جنت میں جائیں گے اس لیے کہ وہ کافر نہیں ہیں اور اہل جنت کی وہ خدمت کریں گے. یہ ہوا خدام اہل الجنہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا جو آخری حصہ ہے جس میں صفائی کے ساتھ سوال کیا گیا تھا آپ سے کہ یا رسول اللہ جو غیر مسلموں کے چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو چونکہ آپ نے فرمایا اللہ کو معلوم ہے وہ کیا کرتے، امام ابو حنیفہ بھی بس یہی کہتے ہیں خاموشی اختیار کر لو، کچھ بھی مت کہو کہ جنت میں جانا ہے کہ ان کو جہنم میں جانا ہے، اللہ کو معلوم. اس کو کہتے ہیں توقف کی صورت، یعنی اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ بڑے ہونے کے بعد یہ کیا بنتے اگر زندہ رہتے، تو اللہ اس کے مطابق خود فیصلہ کریں گے، اور ہم کو معلوم نہیں کہ وہ بڑے ہونے کے بعد کیا کرتے، لہذا ہم کیسے فیصلہ کر لیں کہ یہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا. اچھا اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ فطرت کے معنی کیا ہیں. فطرت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر پیدا ہونے والے انسان میں ایک صلاحیت رکھی ہے، خیر کو قبول کرنے کی بھی اور شر کو بھی قبول کرنے کی، دونوں صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں. جس کی اطلاع قرآن شریف میں سورہ والشمس کے اندر اطلاع اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے جان کی اور اللہ نے ان کو برابر کر کے بنایا، اس میں کوئی اونچ نیچ اور کمی اور زیادتی اور کوئی عیب والی صورت اس میں نہیں رکھی ہے، یہ ہے تسویہ کے معنی. اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ان میں الہام فرما دیا اس جان میں، اس کے خیر کو اور اس کی برائی کو. فجورہ و تقواہ کا لفظ لائیں، اللہ نے صلاحیت رکھی ہر جان میں. اب اگر بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو موافق ماحول مل گیا خیر والا، تو خیر والی صلاحیت جو ہے وہ خیر کو قبول کر لیتی ہے اور وہ مومن بن جاتا ہے، جنتی بنتا ہے. لیکن اگر ماحول اس کا غلط ملا، ماں باپ کی تربیت غلط مل گئی، تو خیر والی صلاحیت دب جاتی ہے، وہ شر کے قبول کرنے کی صلاحیت ابھر آتی ہے، اور وہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ غلط راستے پر پڑ جاتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطری صلاحیت پر، پھر ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اس سے دو مسئلے بھی اور نکل کر سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جس ملک میں یہاں رہ رہے ہیں، اس ملک کی میجارٹی نصرانیوں کی ہے، کرسچن کی ہے، اور ان کا نظریہ عقیدے کے درجے میں، بلکہ بہت ہی بیسک اور بنیادی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے. یہاں سے بات ان کے یہاں شروع ہوتی، اس لیے کہ وہ کفارے کا عقیدہ جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو سولی پر چڑھے، وہ تو نظریہ ان کا یہ ہے کہ چونکہ ہر پیدا ہونے والا انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے، اس واسطے اس کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے خداوند خدا نے، آسمانی خدا نے، یعنی باپ نے اپنا ایک بیٹا بھیج دیا تاکہ وہ سولی پر چڑھ جائے اور کفارہ بن جائے ساری نسل انسانی کی گناہوں کا. یہ ہے ان کے ہاں کہنا. اس تعلق سے اسلام کا نظریہ ان سے مختلف ہے. اسلام نے اس گویا یہ جو حدیث ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو مطلب یہ گنہگار نہیں پیدا ہوتا. اور واقعہ یہ ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کو اگر ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ جہنمی جنتی پیدا ہوا ہے، تو ہم کو یہ بھی تو نہ کہہ سکیں کہ یہ جہنمی پیدا ہوا ہے. بچہ تو صاف ہونا چاہیے. اب بڑے ہونے کے بعد جب اس میں عمل کی طاقت پیدا ہوگی، شعور پیدا ہوگا، وہ اپنے لیے جو راستہ اختیار کر لے، جہنم کا یا جنت کا، وہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیدا ہونے والا بچہ گنہگار پیدا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ جہنمی ہے اپنی پیدائش سے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اے اللہ، جب آپ نے ہم کو پیدا ہی برائی میں پیدا کیا ہے، جہنمی پیدا کیا، تو اب اگر ہم جہنمی رہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کو تو جہنم میں بھیجنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ نے پیدا ہی ہم کو ایسا کیا. یہ اعتراض اللہ پر ہوتا ہے. انہوں نے تو اس کے لیے بچاؤ کی صورت یہ کر لی، اللہ میاں نے اپنے اوپر سے اعتراض دور کرنے کے واسطے اپنا بیٹا بھیج دیا، تو جا سولی پر چڑھ جا. مگر سوال یہ ہے کہ قصور اللہ میاں کا اور سزا ملے اللہ کے بیٹے کو، اگر ہے کوئی بیٹا اس کا. تو یہ تو ایسا ہوا کہ میرا باپ نے کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی اور میں جو ہے اس کی طرف سے جیل میں چلا جاؤں، تو یہ کون سا انصاف ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو اعتراض ان کے عقیدے کی وجہ سے پڑتا ہے، وہ اعتراض ختم نہیں ہوتا چاہے اس کی تلافی کی کوئی بھی صورت. اسلام نے جو خبر دی ہے اور جو نظریہ پیش کیا ہے، کل مولود یورد علی الفطرہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں. ہر بچہ ایک صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے جس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. اب اللہ پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے مطالبے کا حق ہے کہ میں نے تم کو دنیا میں صاف ستھرا پیدا کیا تھا، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو صاف ستھرے لوٹ کر آؤ، تب تو میں خوش ہوں گا، اور اگر گندے لوٹ کر آؤ گے تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بھیجا تھا ویسے نہیں آ رہے ہو، تو مجھے غصہ کرنے کا حق ہے. تو اس صورت میں تو ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مطالبے کا حق رکھتے ہیں.
میں نے کہا تھا کہ ایک اور بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ماں باپ پر تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس واسطے بے شک جہنم میں اور جنت میں جانا انسان کے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا، مگر یہ کہ اگر اس کے برائی اور اچھائی میں ماں باپ کی تربیت کا بھی دخل ہے وہ کیسے بچیں گے؟ حدیث تو یہ بتلا رہی ہے کہ ماں باپ یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ ہی اس کو مسلمان بھی بناتے ہیں. تو اگر کسی کے مسلمان بنے رہنے میں ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے تو ان کو ثواب ملے گا، اور ماں باپ کی تربیت سے اگر اس کے بگاڑ میں کوئی اثر پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ گنہگار بھی ہوں گے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے، انگلی پکڑے ہوئے تھے اس بچے کی، یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے مگر ثواب ماں باپ کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اس کو لے کے بھی جا رہے ہیں، ماں باپ اس کو تیار کر رہے ہیں، ماں باپ اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں ایک بچے کے دل میں کہ وہ ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار ہو، ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا. اسی واسطے ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جن ماں باپ کا بچہ ان کے کوشش اور محنت سے حافظ قرآن اور عالم قرآن ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس حفظ قرآن اور علم قرآن کی وجہ سے اس کا عمل بھی درست ہوگا، انشاءاللہ تو وہ جنت میں جائے گا. خیر وہ تو جنت میں جائے گا، ماں باپ بھی جنت میں ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سارے اعمال کی جزا ملنے کے بعد آخر میں ماں باپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمتی حلہ اور ایک تاج کرون پیش کیا جائے گا، جس کی روشنی ایسی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ جیسے سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے. کیسی روشنی؟ تو وہ روشنی اس سے پھوٹتی بھی ہوگی. تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے سارے اعمال کی جزا تو ہم کو مل گئی، مگر یہ جزا سب سے بڑھ کر ہے، اور یوں پتہ نہیں چلا کہ ہمارے کس عمل کی یہ جزا ہے کہ جو اتنی بڑھ کر آئی ہے. تو ان سے کہا جائے گا اس لیے کہ تم نے اپنی محنت سے اپنے بچے کو عالم قرآن اور حافظ قرآن بنایا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اندازہ کرو کہ خود اس کو اللہ تعالیٰ کیسی جزا دیں گے. وہ بات تو الگ ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ ماں باپ کو کیوں مل رہی جزا؟ اس لیے کہ بچہ چھوٹا تھا، اس بچے چھوٹے بچے کو اپنی تربیت سے صحیح راستے پر ڈالا، یہ ان کا ایک عمل ہے. اسی لیے قرآن شریف کے اندر اور ایک اور آیت آئی ہے، سورہ سبا کے اندر فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. فرمایا کہ تمہاری مال اور اولاد تم کو اللہ سے قریب کرنے والی نہیں. مت سمجھنا کہ یہ مال زیادہ ہوگا تو ہم اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے، ہمارا کنبہ اور خاندان بڑا ہوگا تو ہم اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے. یعنی یہ اس لیے بات کہی گئی کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، اور بدقسمتی سے آج ہم میں بھی بہت سے لوگ کچھ ایسے ہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کھاتے پیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اگر ہم اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم کھانے پینے کو کہاں کو دیتا. ہماری اولاد بہت ہے، کنبہ بڑا ہے، سب خوش بخوش ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو اللہ ہم سے راضی ہے تو جب راضی ہے تو ہم جنت میں بھی عیش کریں گے. یہ لوگ جو ہیں جو بیمار ہیں، کھانے کو نہیں ان کے پاس نہیں ہے، بے اولادیں ہیں، مطلب یہ کہ اللہ نے ان سے ناراض ہے، اسی لیے نہ ان کو اولاد دی ہے، نہ ان کو مال دیا، نہ صحت دی ہے، نہ تندرست دی ہے. جب دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں بھی نہیں ملے گا. یہ تھا وہ نظریہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہاری مال اور اولاد اللہ سے قریب کرنے والی نہیں. فرمایا الا من آمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لیا اور نیک عمل کیا. فرمایا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی اولاد اللہ سے قریب کرنے والی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہیں، نیک عمل ہیں، اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈال رہے ہیں. ہم یوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اولاد ان کی تربیت سے صحیح راستے پر پڑ گئی. فرمایا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، ان کو دگنا ملا اجر ملے گا ان کے عمل کی وجہ سے، ایک اپنی نیکیوں کا اور ایک اولاد کی نیکیوں کا. وہ فی الغرفات آمنون، اور وہ بلڈنگوں میں اور بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے.
تو ان ساری باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ پر تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ نہیں سمجھنا صحیح ہوگا کہ بھئی ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے, میں اپنی قبر میں جاؤں گا, میری اولاد اپنی قبر میں جائے گی, وہ بگڑی تو خود جواب دے لے گی اور میں صحیح ہوں تو اللہ مجھے بخش کے ہی رہے گا. تو اس لیے ان باتوں کا, یہ ساری باتیں اسی ایک حدیث سے نکل کر آئی ہیں. بارہ اصل الاسلام الشہادہ, اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسلام کی اصل اور جڑ اور بنیاد اور اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ شہادت ہے, گواہی دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ابو حنیف عن زبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ تبارک و تعالی. ابو حنیفہ ابو زبیر سے اور وہ جابر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں, یا جو بھی لفظ آپ اس کے لیے لفظ بنائیں کہ قتال کروں, یہاں تک کہ وہ یوں کہیں کہ لا الہ الا اللہ. پھر جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو پھر وہ محفوظ کر لیں گے میرے مجھ سے اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو, سوائے اس حق کے جو مال سے متعلق ہے یا جان سے متعلق ہے, اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ لا الہ الا اللہ کا جب لفظ کہا جائے تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ پورا کلمہ مراد ہوتا ہے, اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے خالی لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں, یہ نہیں ہے. تو جہاں بھی حدیث میں یہ لفظ آیا اس سے مراد ہے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معلوم ہوا کہ جس نے یہ شہادت دے دی اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا. یعنی مطلب کیا ہوا؟ پھر تو ان کا مال ہمارے مال کے جیسا اور ان کی جان ہماری جان کی جیسی ہو گئی, ان سے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں. اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا یہ نہیں ہوگا کہ ان سے جہاد کریں گے, کوئی شخص اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ نہیں ہوگا کہ ان سے جہاد کریں گے, کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھتا یہ نہیں ہوگا ان سے جہاد کریں گے. جہاد تو صرف اس صورت میں ہے کہ وہ اس کلمے کے پڑھنے کو تیار نہیں اور نہ اس کلمے کی تبلیغ اور اشاعت کرنے کے لیے وہ راستہ دینے کو تیار ہے. ورنہ تو یہ کہ اگر وہ یہ کہے کہ بھئی ہم تو نہیں پڑھتے مگر تم اپنا کام کر لو, پھیلا لو اپنے کلمے کو, تو پھر کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم جزیہ دو. جزیہ اگر وہ دے دیں ٹیکس, تو وہ ٹیکس جو ہے وہ جان اور مال کی حفاظت کے انتظام کا بدلہ ہے. بھئی آپ بھی تو ہر ملک میں ٹیکس دیتے ہیں, یہاں نہیں ٹیکس دیتے تو یہاں کون سے ہم ذلیل ہیں؟ بھئی ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے خرچ کیسے اٹھائے گی, ملٹری ہے, پولیس ہے, پوسٹ آفس ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں, ان سب کے واسطے ہم سے ٹیکس لیتی. اسلام جو ہے وہ اسی طرح کے اخراجات کے لیے غیر مسلموں سے ٹیکس لیتی تاکہ تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں. جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگ سکتا. یہ بات یہ بھی اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا. اس واسطے جو اسلامی ملک انکم ٹیکس ہونا اور چیز ہے, بزنس کا ٹیکس الگ چیز ہے, لیکن کسی ایک انسان پر قطع نظر اس کے کہ وہ کیا کما رہا ہے اور کیا نہیں کما رہا اس پر ٹیکس لگا دیا جائے, کسی مسلمان حکومت کو مسلمانوں پر ٹیکس لگانے کا کوئی حق نہیں ہے. غیر مسلم جو ہیں ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری اگر گورنمنٹ لے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں ٹیکس لگا سکتا, اسی کا نام جزیہ. اگر وہ جزیہ دینے تیار ہو جائیں تو پھر مسلمان حکومت ذمہ دار ہے کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کرے. اسی واسطے فقہا کے درمیان یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر ذمہ ٹیکس دینے کو تیار ہو جائے, مطلب ذمہ سے مراد ذمہ کو توہین والا لفظ نہیں, ذمہ سے ہے, ذمہ جو ہے لفظ یہ بنا ہے ذمہ سے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ حکومت رسپانسبل ہے, رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اس نے لے لی. فقہا اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ ذمہ جو ہے جب وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اگر اسلامی حکومت کو کہیں لڑائی لڑنی پڑی, کسی نے حملہ کر دیا, یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا وہ شہری جو ذمی ہیں ان کے ذمے بھی یہ بات ہوگی کہ وہ لڑیں اس حکومت کی طرف سے جس کو وہ ٹیکس دے رہے ہیں؟ تو فقہا اس میں گفتگو کرتے ہیں، اکثریت اس طرف گئی کہ نہیں ان کی ذمہ داری نہیں، حکومت نے ذمہ لے لیا ہے ان کی جان و مال کی حفاظت کا اور اس کے بدلے میں ٹیکس لے رہے ہیں، لہذا ان ذمیوں کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ فوج میں اور ملٹری میں بھرتی ہوں اور جا کر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑنے جائیں. فقہا کی اکثریت اس طرف گئی. یہ ہے اسلام کا انصاف. دنیا میں آج انصاف کون دکھا سکتا جو اسلام کا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلام ہی پر اعتراض ہے کہ دیکھو انہوں نے ذمیوں پر ٹیکس لگا رکھا ہے. سمجھ میں آئے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نتیجے میں ان کو کیا رعایت دی گئی. مسلمان جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، جان پیش کریں اور مال پیش کریں، لیکن ذمیوں کو ذمہ نہیں ہے. تو جہاں تک اس کا ہے کہ مال اور جان کی حفاظت کا مسئلہ، وہ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کلمہ پڑھ لیں یا وہ ٹیکس دے لیں. الا بحقہا. الا بحقہا کا مطلب کیا ہوا؟ کہ صاحب یہ نہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد جا کے کسی کو قتل کر دے، کلمہ پڑھ لے مگر کسی کا جا کے مال لوٹ لے تو پھر اس کی جان اور مال محفوظ نہیں ہوگی، بلکہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، قصاص جس کو کہا جاتا ہے. قرآن شریف میں اس کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اے ایمان والا، تمہارے اوپر قصاص جو ہے وہ واجب کیا گیا ہے. تو اللہ نے جب حکم دیا تب اس صورت میں جان محفوظ نہیں رہے گی، مال محفوظ نہیں رہے گا. یا مثلا زنا کرنے والا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملے گی، کوڑوں کو سزا ملے گی، رجم اور سنگسار کی جانے کی سزا ملے گی. یہ ہے الا بحقہا کے معنی. وحسابہم علی اللہ تبارک و تعالی. اس سے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی آدمی کو بس یوں ہی دیکھیں گے، اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم اس کو اس کی جان اور مال کے کو محفوظ کر دیں گے. ہم یوں نہیں کہنے گے کہ پتہ نہیں تو نے دل سے بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا. دل کے معاملے میں ہم کچھ نہیں جانتے، دن کا حساب لینا وہ اللہ کے ذمہ ہے. ایک موقع پر جہاد میں ایک صحابی کے تعلق سے آپ کو اطلاع ملی کہ یہ ایک دشمن کے سینے پر چڑھ گئے تھے، قابو پا لیا تھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے جو ہے وہ پریشانی کے اندر ٹہلنا شروع کیا. صحابی نے یہ حالت دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تو ڈر کی وجہ سے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا الحلا شکت قلبہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ اس کا دل میں کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ کلمہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار کر کے اپنا حق مانگے گا تو تیرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ پریشان ہیں پھر رہے. تو اس لیے دل کا حال آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ذمہ، اللہ حساب لیں گے کہ اس نے خلوص نیت سے کلمہ پڑھایا یا کسی اور نیت سے پڑھا. ہمارے سامنے تو زبان ہے، ہمارے سامنے اس کا عمل ہے، ہم اسی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. یہ ساری کا بس انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے ہوتے ہیں. عقیدے کے، بلیو کے، فکر اور خیال، یہ بات تو صحیح ہے. اور اسی پہلو پر نظر گئی تو بعض لوگوں نے، جن میں خاص طور پر جو پہلے فرقے تھے ان میں جو فرقہ خوارج کا کہلاتا تھا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر کسی شخص نے ایسا کام کیا کہ جو اسلام میں حرام ہے، ایسا کام کرنے سے وہ شخص کافر ہو جاتا. بات اگر ذہن میں رہے تو یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی. میں نے کہا کہ اس کو سبھی تسلیم کریں گے کہ عمل جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کس کو؟ عقیدے کو. جب اس پر نظر گئی تو خوارج نے ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اور اس ایک پوائنٹ پر انہوں نے توجہ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے. تو جب ایک شخص گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان ہوتا تو گناہ نہ کرتا، اس لیے کہ گناہ ایمان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. سمجھا؟ ایمان کو ریپرزینٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے عمل صالح. تو ایک تو اس پر نظر گئی، دوسرے ان کے پاس ایک دلیل بھی مل گئی حدیث میں, اور حدیث میں دلیل ہے یہ, آپ نے فرمایا اور مختلف احادیث ہیں یعنی اسی ایک مضمون کی, فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو جو عقلی دلیل وہ تھی جو میں نے بتلائی, اور نقل کی دلیل یہ مل گئی. تو خوارج نے کہا کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کیا, بڑا گناہ کیا, یعنی وہ چیز کہ جس کا کرنا یا جس کا نہ کرنا حرام ہو اسلام میں, مثلا ایک شخص نے زنا کیا, یہ کرنا حرام ہے. ایک شخص نے نماز چھوڑ دی, تو نماز کا چھوڑنا حرام ہے. تو ایسے شخص کافر ہو گیا, یہ ہے خوارج کا عقیدہ.